الحمد لله الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من أنفسهم ذكروا الله وكل ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ما فعلوا وهم يعلمون. شيخ العرب والعجم عارف بالله اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے کریم، اور اللہ رب العزت کے بعض نام ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق اور جن کا استعمال مخلوق کے لیے جائز ہے، اور بعض نام ایسے ہیں کہ جن کا استعمال اور جن کا اطلاق مخلوق کے لیے درست نہیں ہے. ان ناموں میں سے ایک نام کریم بھی ہے کہ جس کا استعمال مخلوق کے لیے جائز ہے، اور بعض نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. مخلوق کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، کریم بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے خود فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس نام کو استعمال کیا کہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور دونوں کے معنی رحمت کے آتے ہیں. حریص علیکم یعنی تم پر حریص ہے، حرص کا ترجمہ لالچ سے کرتے ہیں، یعنی تم پر لالچی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہ نبی تم پر لالچی ہے، لیکن اس لالچ کے معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جب تک بڑی تفسیروں سے رجوع نہ کرے صرف لفظی ترجمے سے فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں لالچ کا جو استعمال ہے، ہمارے ہاں جو لالچ کا استعمال ہے وہ برائی کے طور پہ ہوتا ہے کہ یہ شخص لالچی ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم پر لالچی ہے. تو کیا مطلب؟ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، مفسرین اور اسلاف کی تفسیر کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لفظی ترجموں سے. اب آپ نبی کا لالچ کیا ہے مومنین کے ساتھ، وہ سنیے، حریص علیکم اے حریص علی ایمانکم، یہ تمہارے ایمان پر لالچی ہے. یعنی جن کو ایمان حاصل نہیں ہے ان کے لیے تو اس بات پر لالچی ہے کہ ان کو ایمان کی دولت مل جائے، اور جن کو ایمان حاصل ہے ان کے لیے اس بات پر لالچی ہے کہ ان کے ایمان میں ترقی ہو جائے، اور ایمان میں ترقی کر کے ان کا ایمان ناقص ایمان کامل سے تبدیل ہو جائے. یہ ہے حریص علیکم ای حریص علی ایمانکم، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، اور تمہارے احوال کی اصلاح کے لیے کہ جس کی وجہ سے بندگی کامل ہو جائے، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو، دین کے ہر شعبے میں اور بندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں استعمال ہو کر وہ بندہ عبد کامل بن جائے، اور اس کو عبدیت کاملہ حاصل ہو جائے. عبد کامل کو عبدیت کاملہ، بندہ کامل کو بندگی کاملہ نصیب ہو جائے، اس بات پر لالچی ہے. سبحان اللہ. حریص علیکم ای حریص علی ایمانکم، حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، تمہارے ایمان پر لالچی اور تمہاری اخلاق کی اور احوال کی اصلاح پر لالچی. دیکھیے سبحان اللہ، یہ لفظ جو کہ بطور ذم آتا ہے، برائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالی کی ربوبیت پر کہ اس لفظ کا استعمال کتنا پیارا فرمایا، حریص علیکم اے حریص علی ایمانکم، کہ وہ لفظ جو بطور برائی کے اور ذم کے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا پیارا استعمال، سبحان اللہ. کہ حریصن علی ایمانکم، کہ انسان جو جیسے لالچی ہوتا ہے، لالچی آدمی ہر چیز کو لیتا ہے کہ جھپٹ لو جو اپنے طبیعت اور جس پر وہ لالچ رکھتا ہے. سبحان اللہ، نبی کا بھی ایک لالچ ہے لیکن وہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا لالچ ہے. اس لیے فرمایا حریصن علیکم ای حریصن علی ایمانکم وصلاح شانکم، تمہارے ایمان پر حریص ہے کہ ایمان ناقص ایمان کامل سے تبدیل ہو جائے، اس پر وہ لالچی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، آپ کے جو شخص نبی پر سنتوں پر عمل کر کے نبی سے جتنا قریب ہوتا ہے تو وہ بھی بندوں کی اصلاح، جس کو اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام عطا فرماتا ہے، وہ بندوں کی اصلاح پر، اپنے دوستوں اور شاگردوں مریدوں کی اصلاح پر وہ بھی ایسا ہی لالچی ہوتا ہے کہ کسی طرح کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھے، وہ اس بات پر لالچی ہوتا ہے. وہ جیبوں پر لالچی نہیں ہوتا، وہ مال پر لالچی نہیں ہوتا، کھانے پینے پر لالچی نہیں ہوتا، بلکہ کس چیز پر؟ کہ اس کی بندگی ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب سے آشنا ہو جائے، اس بات پر لالچی ہوتا ہے. تو حریص کا استعمال جو کہ ذم کے ہے، اس ذم کا استعمال سبحان اللہ کتنا پیارا استعمال کیا. جیسے میرے مرشد نے ایک بات اور سنائی، جب مکہ شریف فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد اب جو مدینہ شریف کے صحابہ تھے ان صحابہ کو ایک وسوسہ آنا شروع ہو گیا، اور یہ وسوسہ بوجہ محبت کے تھا، اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف کو تشریف لے گئے تھے، اب وطن فتح ہو گیا، مکہ شریف فتح ہو گیا جو کہ نبی کا وطن ہے. ایوب صاحب تھوڑا آپ دیکھتے رہیں تو اس سے مزہ آتا ہے، جی دیکھنے کا بھی مزہ اور دکھانے کا بھی مزہ، جزاک اللہ. تو جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد انصار مدینہ، انصار صحابہ کو یہ وسوسہ آیا بوجہ محبت کے کہ اب تو مکہ شریف فتح ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہیں گے، اور مکے والے نبی کو کی زیارت سے ہر وقت منور اور مشرف ہوں گے. تو مکہ شریف کے صحابہ کو اور مسلمانوں کو 24 گھنٹہ نبی کی زیارت اور ملاقات اور صحبت نصیب ہوگی، اور مدینہ شریف والوں کو گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی. صحابہ نے اپنے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اب وہ پیش کرنے کا انداز دیکھیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ شریف فتح ہو گیا اور ہماری جان آپ پر فدا، ہمارا مال آپ پر فدا، ہمارے باپ ہماری ماں آپ پر فدا، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، اور نثار اور نچھاور اور کر کے دکھایا صحابہ نے. ایسا نہیں، زبانی نہیں تھا، عملی تھا. ہم سب پر آپ پر قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کی ذات پر نہایت بخیل ہیں. بخل جو ہے یہ کنجوسی کے معنی میں آتا ہے، اور آپ حضرات اس زباندانی کو سمجھتے ہیں، زباندانی سے واقف ہیں کہ بخل جو کنجوسی ہے، یہ کنجوسی بطور برائی کے استعمال ہوتی ہے، یہ لفظ کہ دیکھو یہ آدمی کتنا کنجوس ہے اور بخیل ہے. لیکن صحابہ کی محبت دیکھیے اور اس محبت کا اعجاز اور معجزہ دیکھیے کہ وہ لفظ جو بطور ذم کے استعمال ہوتا ہے، صحابہ نے ایسے موقع پر استعمال فرمایا کہ اس سے اس میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا اور اس زمین نے بخیل کا اتنا بہتری استعمال نہیں دیکھا ہوگا. کہ صحابہ نے جو عرض کیا کہ ہم آپ کی ذات پر نہایت بخیل ہیں، کنجوس ہے کہ ہم آپ کو دے نہیں سکتے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو لفظ بخیل کیسا ذم کا لفظ اور برائی کا لفظ، لیکن اس کا استعمال کتنا خوبصورت، کتنا حسین اور کتنا اعلیٰ اس کا استعمال ہے کہ ہم آپ کی جان پر نہایت بخیل ہیں، یعنی ہم مکہ شریف والوں کو آپ کو نہیں دے سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ سن لو، میں نے ہجرت اللہ تعالی کے حکم سے کی ہے اور اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. لہذا مکہ شریف فتح ہونے کے باوجود بھی، مکہ شریف فتح ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف تشریف لے آئے اور یہیں پر آرام فرمائے مدینہ شریف میں. بخیل کا استعمال، بخل جو کہ بطور ذم اور برائی کے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کا استعمال دیکھیے. یہ صحابہ کی محبت تھی کہ جنہوں نے اس عجیب لفظ کو، بخیل جیسا لفظ، اس کا استعمال کو کتنا حسن، اس میں جان ڈال دی اور اس میں حسن ڈال دیا. کیوں؟ بوجہ محبت کے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک ہے عبادت کرنا اور ایک ہے محبت سے عبادت کرنا، اس کا مزہ کچھ اور ہے. ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے محبت سے ذکر کرنا، مزہ کچھ اور ہے. کیوں جناب؟ محبت کا چشمہ ہو تو دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محبت کا چشمہ پہن لے آنکھوں پر اور پھر وہ محبت ہو اللہ کی محبت، سبحان اللہ. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں ایمان تھا، ایمان کا نور تھا، نبی کی محبت تھی، اللہ تعالی کی محبت تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہے، کأن الشمس تجری، کہ جیسے آپ کے چہرے پر سورج چل رہا ہے. ایسی چیز ہے. اس پر ایک بات میرے مرشد کی یاد آئی، فرمایا کہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا جی، اپنی اصلاح کے لیے اور اللہ تعالی کی محبت سیکھنے کے لیے. تو جس شیخ کے پاس آیا، اس شیخ کو جا کر عرض کیا کہ حضرت میں آیا ہوں اللہ تعالی کی محبت سیکھنے کے لیے، آپ کا نام سنائیں کہ آپ اللہ تعالی کی محبت سکھاتے ہیں، کیونکہ محبت سیکھی نہیں جاتی، سکھائی جاتی، سیکھنی پڑتی ہے. با فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے رفیقے ہر کے شد در راہ عشق، اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں جو بغیر رفیق کے، بغیر شیخ کے قدم رکھے گا، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشت، اس کی زندگی گزر جائے گی. او نہ شد آگاہ، محبت تو بڑی چیز ہے، محبت کے نام سے بھی ظالم واقف نہیں ہوگا. اس لیے شیخ، رہبر اور مرشد چاہیے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا تجربہ یہی ہے کہ بغیر اللہ والوں کے اللہ تعالی کی محبت نہ پائی کسی نے. تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر کھڈے ہیں. جہاز بھی جو اڑتا ہے، جہاز جو اڑتا ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی خود بخود اڑتا ہے، لیکن دو وقت ایسے ہیں کہ جب جہاز کا پائلٹ جہاز کے کنٹرول کو سنبھالتا ہے. ایک تو جس وقت جہاز ٹیک آف کرتا ہے، جب ہوا میں اڑتا ہے، زمین کو چھوڑتا ہے، اس وقت اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے، دیکھو ادھر بیٹھ جاؤ، ہاں آپ ادھر بیٹھ جاؤ، اس کا جو کنٹرول ہوتا ہے، ادھر آگے آ جاؤ، وہ پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس وقت جہاز اڑتا ہے. اور 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا آتا ہے، بہت خفیف، اس کے بعد وہ جہاز آٹومیٹک پہ چلا جاتا ہے. اب پائلٹ کا کام سب اس کی نگرانی ہوتی ہے. اور جہاز کے اترنے سے پہلے، 15 سے 20 منٹ پہلے، وہ پائلٹ اس کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. کیوں؟ اب لینڈنگ چاہیے. اس لینڈنگ سے پہلے، جہاز کے اترنے سے پہلے، وہ پائلٹ اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. حالانکہ صلاحیت جہاز کی، اڑنے کی صلاحیت جہاز میں موجود ہے، لیکن پائلٹ کے بغیر جہاز اڑ نہیں سکتا. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کے اندر، ہماری روحوں میں، ہمارے قلب و جان میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا قرب عظیم حاصل کر لیں. لیکن تجربہ یہی ہے کہ یہ دولت بغیر صحبتوں کے ملتی نہیں ہے. اگر انجینئرنگ کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہوتی، ہم کبھی انجینئر بن نہیں سکتے تھے. لیکن بدون انجینئر کی صحبت میں بیٹھے یہ صلاحیت ابھرتی نہیں ہے. اس طرف وہ کھسکو. تو ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھے ڈاکٹر بنتا نہیں ہے، صلاحیت ہونا چاہیے. لیکن لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں میں اپنے قرب کے انتہائی اعلی مقام جو اس وقت حاصل کرتا ہے، جس کو مقام صدیقیت بولتے ہیں، اس مقام کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہماری جانوں میں رکھی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، اور ایک لمحہ ایک سانس ہم اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں. یہ اس کے لیے، یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر. پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دینے سے پہلے صلاحیت تقوی عطا فرمائی، گناہ چھوڑنے سے پہلے گناہ کو ترک کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، فرما برداری کے حکم سے پہلے فرما برداری پر عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اس لیے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہماری جانوں میں صلاحیت پہلے رکھی، ہمارے نفوس کے اندر، ہمارے نفسوں میں. اس کے بعد اللہ تعالی نے شریعت کو نافذ کیا. تو پہلے گناہ چھوڑنے کی صلاحیت رکھی، پھر اس کے بعد، کیونکہ بغیر صلاحیت کے تقوی کو حکم دینا، گناہ چھوڑنے کا حکم دینا، یہ تو ظلم تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ایسے ایسے لوگ جو زندگی بھر روزے نہیں رکھتے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور ان کو یہی خوف ہوتا ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں. اگر یہی لوگ صحبت اہل اللہ اختیار کریں، کتنے ایسے ایسے لوگ جو میری اس مسجد میں بھی آئے، جنہوں نے زندگی تراویح بھی نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھتے تھے، اور وہی خوف کہ ہم روزے رکھیں گے تو مر جائیں گے، اور تراویح پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں عجیب برکت رکھی ہے. جب استاد کی محبت، شیخ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اب وہی لوگ ہیں کہ تراویح تو کیا، تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو صلاحیت تھی نا، تبھی تو کر رہے ہیں. اور پوچھو ہاں بھائی آپ مر گئے؟ نہیں جی، مرے بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے گناہ چھوڑنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. گناہ چھوڑنے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے اگر ہم حسین کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. اسی خوف اور ڈر کو دور کرنے کے لیے انسان صحبت چاہیے. کہتے ہیں گے یار تم دنیا میں تم داڑھی رکھو گے، یہ کام کرو گے، تو تم دنیا میں سروائیو کیسے کرو گے؟ کیا تم شرعی پردہ کرو گے؟ تو مجھے تم بتاؤ یار، کمال ہے، نہ بھابھی کو چابی لگائی، نہ سالی سے بھی پردہ، چچی سے بھی پردہ، مانی سے بھی پردہ، چچا زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، مامو زاد، بہنوں سے بھی پردہ. تو کیا اب کسی کو بھی نہیں دیکھے؟ تو کیا مولانا صاحب کہتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ اب ہم اپنی بیوی سے بھی پردہ کریں؟ کیونکہ جب منہ چھوڑتے ہیں نا تو سبھی چھوڑتے ہیں نا. پھر زندگی گزرے گی. سبحان اللہ. اسی لیے تو حکم دے دیا کونو مع الصادقین، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. وہ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، تم اللہ کے عاشقوں کی زندگی گزارو. ایک ہے عاشقانہ زندگی، ایک ہے فاسقانہ زندگی. اللہ تعالیٰ کی محبت سے نا آشنا بے خبر ہو کر تمہاری زندگی فاسقانہ ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھو، کونوا مع الصادقین کا حکم ہم تم کو دے رہے ہیں، تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو. ذرا ہمارے عاشقوں کی عاشقانہ زندگی بھی تو دیکھو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم نظر نہیں بچا سکتے، ان کے پاس رہو، ان کے سب پاس ٹریننگ حاصل کرو، ان سے کوچنگ لاؤ، ان سے کوچنگ لو، پھر دیکھو ان کے کوچنگ سینٹر میں داخل ہو کر آؤ، خانقاہوں میں آؤ. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے، دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. دیکھو پھر تم کیسا لذت اور کیسا مزہ ملتا ہے. اور نظر بچانا جس کو کہتے ہیں یہ مشکل لگتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رست کی محبت ایسی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے عطا فرمانے سے پہلے ایک اسٹیج اور ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی عاشق کی محبت ڈال دیتے ہیں اس کے دل کے اندر. یہ پہلا اسٹیج ہے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ساری زندگی نعرے لگانے والے ہم کبھی ملاؤں کے چکر میں نہیں آئیں گے. فی الحال وہ دور رہتا ہے نا تو سمجھتا ہے یہ چکر ہے، لیکن جب اس چکر میں آتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چکر میں ڈال دیا اور اب اس چکر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کرے اس چکر میں سب آ جائیں. میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی عشق یہ دن دکھائے. کہ جس پر تبصرہ کرتے ہیں، ارے کیا تو نے شکل بنائی، کیا تو ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا، پھر وہ یہی کہتا ہے، ہنس کے کہتا ہے، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو تمہیں بھی عشق یہ دن دکھائے. اللہ کرے اللہ کی محبت تجھے بھی ایسی ملے کہ تو بھی اسی ایسا ہی ہو جائے. اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی کہیں محبت مجھ سا نہ بنا دے. وہ جو شیخ کے پاس آیا، اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنا چاہتا ہوں اور میں آیا آپ کے پاس اسی لیے ہوں، لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو شکل ہے مجھے، اس اللہ والے سے کہا اس نے، آپ کی جو شکل ہے مجھے مثل خنزیر کے نظر آ رہی ہے، سور جیسی شکل. فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا. فرمایا دیکھو یہ لو، اللہ کا نام لو، تم کچھ اللہ اللہ کرو تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، سنتوں پر عمل کرو اور گناہ چھوڑنے میں جان کی بازی لگاؤ. کہا آنا پھر، جاؤ پہلے یہ کام کرو. ایک مہینے بعد آیا، سناؤ کیا حال ہے. کہا حضرت اب آپ کی شکل مجھے کتے جیسی لگ رہی ہے. فرمایا بالکل ٹھیک کہا. پھر ایک مہینے بعد آپ کی شکل بلی جیسی، پھر چوہے جیسی. پھر ایک دن آیا، اس نے کہا کہ آپ کی شکل مجھے اب انسانوں جیسی لگ رہی ہے. شیخ نے کہا کام جاری رکھو. پھر اس نے کہا حضرت اب ایسا لگ رہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ نور میں ڈوبے ہوئے ہیں. فرمایا بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا حضرت اتنے زمانے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں اور یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو سنو، باتیں نہیں کرو، تسلی سے بیٹھو. جب چکر میں آ گئے تو اب پھنس کے بیٹھ جاؤ، ان بات نہ کرو بیٹا، آگے آ جاؤ، اچھا ہے. کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے نا، کیونکہ وہاں پر منسٹر تقریر کر رہا ہوتا ہے، کوئی سٹے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پارلیمنٹ ہے. یہ اس پارلیمنٹ کے اصول کچھ اور ہیں. آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ایک ادب ہے، آداب سے واقف نہ ہونا بھی ایک ادب ہے. دیوانوں نے سیکھے ہیں ادب اور طرح کے. محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت، تو اس نے کہا حضرت اتنے زمانے سے پاس آپ کے پاس آ رہا ہوں، جب پہلے آیا تو آپ کی شکل سور جیسی لگ رہی تھی، پھر کتے جیسی، پھر یہ سب درجے بدرجہ، اب آپ کا چہرہ بالکل پورا جسم نور میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے، حضرت اب تو اس کا راز فرما دیجئے۔ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے باطن کی حالت اور تمہارے اندر کی حالت وہ سور اور خنزیر جیسی تھی، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں پہ فدا ہونا، پیشاب پخانے کے مقامات سے سرور کر کے، مرور کر کے سرور حاصل کرنا، یہ تمہاری زندگی تھی۔ تو جیسا تمہارا باطن تھا ویسا میں تمہیں نظر آ رہا تھا۔ جب تم نے گناہ کو چھوڑنا شروع کیا، فرما برداری میں آگے بڑھے اور ذکر کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی پالش لگانا شروع ہوئی، تو جیسے جیسے تمہارے باطن میں ترقی ہوئی، اب تمہارے باطن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور محبت حاصل کر کے تمہارا قلب انوارات سے بھرا ہوا ہے، تو تمہیں ہر چیز، اب تمہیں شیخ بھی نور میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ لذا ابو جہل نے جو یہ کہا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ، ابو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ نعوذ باللہ میں نے ایسی مکرو شکل نہیں دیکھی، اصل میں اس کا وہ باطن تھا، اس ظالم کا باطن جو کفر کی غلاظت اور گندگی اور شرک کی گندگیوں سے جو لتھڑا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اس کو ایسے ہی نظر آ رہا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا باطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو نور سے بھرا ہوا تھا، تو ان کو کیا نظر آیا کہ گویا کہ چاند چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سورج کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں چہرے کے اوپر۔ تو اصل میں جس کا جیسا باطن ہوتا ہے، جس کا جیسا باطن ہوتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے، جو جیسا قلب لے کر آتا ہے وہ ویسا ہی فائدہ لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی ہے، نلکا کھولا، اب اس میں سے پانی نکلا، اس نے پانی کو سونگا، بدبو، برف، پڑوسی سے کہا کہ یار یہ تو لائن کے اندر تو بدبودار پانی آ رہا ہے۔ تو پڑوسی نے کہا نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں، پانی تو صاف ستھرا آ رہا ہے۔ کہا نہیں دیکھو یہ ہمارا پانی کتنی بدبو آ رہی ہے اس میں۔ اس نے کہا یہ دیکھو ہمارا پانی، دیکھو اس کو، ہاں یہ تو صحیح ہے۔ تو پتا چلا لائن میں گڑبڑ نہیں ہے۔ گڑبڑ کا ہے؟ کہا چلو اپنا نلکا چیک کرا، نلکے کو کھولا، دیکھا اس میں مینگنیاں اور پخانا لگا ہوا، تو پانی خوشبودار آئے گا کیونکہ نلکے اور ٹوٹی کے اندر جب غلاظت اور گندگی لگی ہوئی ہے تو نتیجے میں پانی بھی بدبودار، اور جس کا نلکا صاف، پانی تو صاف آ رہا ہے، نلکے کی وجہ سے وہ گندا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جو بدگمانی، اعتراضات اپنے قلب میں لے کر آتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کسی اللہ والے، ان کے غلاموں سے فائدہ نہیں ہوتا، اور جو محبت لے کر آتا ہے اور ادب لے کر آتا ہے تو ایک ایک مجلس سے اس کا ایمان عرش اعظم پر پہنچ جاتا ہے، قلب نور سے بھر جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسا ہمارا معاملہ، اگر بدگمانی کا پخانہ ہمارے اندر لگا ہوگا تو پھر اچھی بات بھی بری لگے گی، اور محبت ہوگی، اگر محبت ہوگی تو ناک کا سڑکنا بھی اچھا لگے گا، کھانسی بھی اچھی لگے گی، کیوں؟ محبت کی بات ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچے کا چلنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا بولنا، وہ باپ کے اوپر کودتا بھی ہے برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ اور یہی بیوی کو بٹھا لے ذرا، میاں بیوی تھے نا، بیوی بہت موٹی تھی، تو لیٹے کچھ باتیں کر رہے تھے، تو شوہر نے کہا بیگم ایک بات تو بتاؤ، گھٹ گھٹ کے مرنا اچھا ہے یا ایک دم مر جانا اچھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ انسان فوراً مر جائے۔ کہا پھر دوسری ٹانگ بھی میرے اوپر رکھ دو۔ محبت ہوتی ہے میرے دوستوں، تو مزہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اللہ تعالیٰ شیخ کی محبت عطا فرما دے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں مولانا منصور صاحب دانت برکاتم، بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، یعنی ایک شراب کو دوسری شراب میں ملاتے ہیں، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے. اب کیا کریں، میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو. اب اللہ والے کی محبت اور شیخ کی محبت جب اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ شامل ہوتی ہے میرے دوستو، پھر اس کا راستہ، اس کا تعلق مع اللہ، اس کا درد دل، اس کی کیفیت احسانیہ، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. کب؟ جب وہ شیخ کی صحبت اور تعلق اور محبت پیدا ہو جائے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے پیری مریدے کا تو مزہ اس وقت ہے، پیری مریدے کا تو مزہ اس وقت ہے کہ شیخ میں اور مرید میں محبت پیدا ہو جائے. مرید کی محبت تو یہ ہے کہ وہ مرید شیخ کی مجالس اور شیخ کی صحبت اور شیخ کی بات پر عاشق ہو. کیسے؟ حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کے مشائخ میں سے، میرے شیخ کے مرشد اول ہے. ناظم آباد میں حضرت رہتے تھے، پاپوش میں حضرت آرام فرمائے. مرشد سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کو 104 بخار تھا، شدید بخار، نقاہت کمزوری کا عجیب عالم. اچانک حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ میرے مرشد فرماتے کہ مجھ سے فرمایا، میرے شیخ کا نام لے کر، حکیم اختر چلو محراب میں. حضرت نے سہارا دے کر محراب میں لے گئے، وہاں پر تکیہ لگایا، فرمایا لاؤ میرا قرآن پاک، قرآن پاک منگوائے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا روزانہ 5 پارے تلاوت کا. قصیدہ بردہ جو علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کلام عارفانہ اور کلام عاشقانہ اشعار ہے، وہ 7 منزل ہیں، اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ پورا قصیدہ بردہ روزانہ پڑھتے تھے. مناجات مقبول حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی دعاؤں کی کتاب ہے، جس میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تقریباً تمام دعائیں ہیں، اور اس کو حضرت نے اس ترتیب پر لکھا ہے کہ اگر ہفتے کو شروع کریں، روزانہ تھوڑی تھوڑی ہے پڑھتے رہیں، اس میں ترتیب ہے، ہفتے کو شروع کریں تو جمعے کو اس کا اختتام ہو جائے. وہ مناجات مقبول پڑھنے کا یہ فائدہ کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کی تقریباً تمام دعائیں اس میں آ جائیں گی، اس لیے اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کے لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھو تاکہ وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ مناجات مقبول روزانہ پوری پڑھتے تھے. ہم لوگوں سے ایک منزل پڑھنا مشکل، اور حضرت روزانہ پوری پڑھتے تھے مناجات مقبول، قصیدہ بردہ پورا، 5 پارے تلاوت، 12 تسبیح، روزانہ میرے مرشد فرماتے 8 گھنٹے عبادت کا معمول تھا. 8 گھنٹے رات 3 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک، حضرت دوپہر 11 بجے تک 8 گھنٹے عبادت کا معمول حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا. فرمائے بخار کی حالت میں کمر سے تکیہ لگایا اور پورا جو اپنا معمول تھا وہ پورا کیا. کیسے؟ بخار کی حالت میں. اور معمول جب ختم کیا تو میرے مرشد فرماتے کہ مجھ سے فرمایا، آنکھ میں آنسو اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شیخ، میرے مرشد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. بس یہ جملہ فرمایا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، یعنی اگر آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی جستجو، تھوڑی سی لگن اور تھوڑا سی ہل جل چاہیے، ہل اینڈ جل. بیٹھے بیٹھے تو روٹی نہیں ملتی جناب، اس کے لیے بھی تھوڑا ہل جل، ذرا آگے بڑھنا، کان پر جانے کے لیے بھی ذرا ہلنا پڑتا ہے. پڑھائی کے لیے بھی تھوڑا ہلنا پڑتا ہے، بیٹھے بٹھائے تو شادی بھی نہیں ہوتی، داماد بھی بیٹھے بیٹھے نہیں بنتا. دنیا کا کون سا کام ہے جو بیٹھے بٹھائے ہو جاتا ہے؟ صرف ایک دین ہی رہ گیا. حساب دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، پتہ نہیں توفیق کیا چیز ہے. ہمیں معلوم ہے توفیق کیا ہے؟ کیوں بھائی توفیق کیا ہے؟ کہ اللہ میاں اٹھا کر جو ہے بٹھا دیں گے. پھر اگر یہی ہے تو دکان جانے کے لیے بھی توفیق مانگنی چاہیے. وہاں نوٹ نظر آتے نا سمجھ میں آتا ہے، وہاں توفیق نہیں مانگتا، وہاں اٹھ کے بھاگتا ہے. اور اسی طرح سے لیٹرین جانے کے لیے بھی توفیق مانگنی چاہیے، جبکہ لیٹرین جانے کے لیٹرین کی گرفتاری کے وارنٹ بھی آ چکے ہو، یعنی تقاضا شروع ہو چکا. اور یہ وارنٹ میرے مرشد فرماتے ہیں وہ وارنٹ ہے جو بیلیبل نہیں ہے، یعنی جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، قابل ضمانت نہیں ہے بلکہ ناقابل ضمانت ہے. اگر نہیں اٹھے گا توفیق، میرے دوستو توفیق کا بہانہ بنا کر ہم لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں توفیق کہہ کر. حالانکہ توفیق تو نام ہی ہے تین چیزوں کا، کہ نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جائے. نمبر ایک، نیکی خیر کے راستے آسان اور برائی کے راستے مسدود بند ہو جانا. نمبر تین، دل کے اندر ایک قدرت پیدا ہونا کہ بس میں نے یہ نیک کام کرنا ہے. آرزو خونو یا حسرت پامالو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یہ ہے توفیق، کسی فرشتے کا نام نہیں ہے. لہذا شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائے. یہاں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں کہ نیچے ہاتھ دیا اور آرام سے لے کر کسی معشوقہ کے پاس لے گیا، اتنی طاقت نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے کی حد تک رکھا. صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، یعنی اس کا کام گویا کہ بھونکنا ہے. یہ مثل کتے کے ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ نے لکھا ان شیطان کل کلب الواقف علی الباب، کلب الواقف علی الباب، اس کتے کی طرح ہے جو دروازے پر کھڑا رہتا ہے. یہ شیطان اس کتے کی طرح ہے، گیٹ آؤٹ، اللہ تعالی کے دربار سے نکالا ہوا. لہذا نکالا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دربار میں جانے نہ پائے، اس لیے بھونکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تقاضے ڈالتا ہے. اور کتے کا کیا علاج ہے؟ اب کتے نے بھونکا، کتے نے بھونکا تو اس کا علاج بھونکنا نہیں ہے. لہذا شیطان کا علاج شیطان کا جواب نہیں دینا، خاموشی سے اپنا کام کرے. سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں، معروفی رحمت اللہ فرمایا جب چودہویں رات کا چاند ہوتا ہے تو جہاں بجلی نہ ہو، یہ منظر وہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں بجلی نہ ہو جب چودہویں رات کا چاند نکلتا ہے تو اس رات کتے بہت بھونکتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلتا ہے اور دین کا کام کرتا ہے تو معترضین، حاسدین، یہ حضرات، اور اسی طرح سے دین کے محبت چلنے والے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ارے میاں کیا تم کس ملا کے چکر میں پڑ گئے، یہ کیا تم دین کے چکر میں پڑ گئے، ارے ابھی جوانی میں داڑھی رکھو گے، ابھی تو تمہاری شادی بھی ہونی ہے، جوانی میں داڑھی رکھو گے؟ جوانی میں داڑھی رکھ لی تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ جن کی داڑھی ہوتی ان کی شادی نہیں ہوتی، تمہاری شادی ہوگی؟ اچھا ظالم حق مہر کے معاملہ، اور نیا شادی شدہ نہیں آیا، وہ نئے سیمپل پیش کر دوں کہ داڑھی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے الحمدللہ. اور اچھا آپ کے بھی بچے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کاروائیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں، چھاپا مار کاروائی. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہو کہ اللہ تعالیٰ جس گھڑی جس لمحہ اور جلد از جلد اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر ہماری جان ہم اپنے قلب و جان سے اس پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو اپنے اوپر اپنا اڑنا بچھونا بنا لے اور اپنے اوپر نافذ کر لے، یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. فرما برداری جتنی جلدی نصیب ہو اور جتنی جلدی اس پر عمل کرے تو بڑی نعمت کی بات ہے بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر موت کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، ہم چلو ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی ذرا مشغولی ہے، ذرا کمانا ہے، قرضے اتارنے، مکان بنانا ہے، فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ اللہ کریں گے. تجربے کی بات یہ ہے کہ انسان کی عمر جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کی فکریں اتنی کم ہوتی ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے فکریں کم نہیں بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیوں جناب؟ فکریں کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں گے نہ دفتر جانا ہوگا نہ کوئی اور کام ہوگا، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، بس پھر آپ اللہ اللہ کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تفکرات میں، فکروں میں اور ٹینشن اور ٹناشن، ٹینشن کی جمع، ٹناشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فکریں کم نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کا نام جس حالت میں ہو لینا شروع کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جس حالت میں ہو لینا شروع کرے. ارے ہمارے غموں کا مداوا اور ہمارے غموں کا تریاق، یہی تو اللہ کا تو نام ہے. اور ظالم یہی نہیں کرتا، علاج ہی نہیں کرتا، یہی تو علاج ہے ہمارے غموں کا، ہماری فکروں کا. وہ کیسے؟ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کی یاد. کہتے جی جب ہم اتنی تفکرات میں ہوں گے، فکروں میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام اثر کیسے کرے گا؟ تو میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب داد برکات العالیہ، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حج کا زمانہ ہے، حج کے زمانے میں جو دکاندار ہوتے ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے، بہت مصروف ہوتے ہیں، اتنی ان کو فرصت نہیں ملتی کہ کھانا کھا سکے، اتنا وقت نہیں ملتا، ہر وقت حاجی حاجی خریدار رہتے ہیں وہاں پر. دیکھو ایسے ایسے نہ کرو، یہ عادت پڑ جائے گی نا تو پھر نماز میں بھی ایسے ایسے کرے گا. اور نماز میں ایسے ایسے کرنے سے ایک آدھ دفعہ تو چلو چل جائے گا، لیکن پھر یہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسد صلاۃ ہے. داڑھی کو نہ چھیڑے، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، حرکت نامناسب ہے، اس کو چھوڑ دے، پھر اسی سے بال بھی ٹوٹتے ہیں. اور پھر انسان غیر شعوری، غیر محسوس طریقے سے نماز میں بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. لہذا جن کو مونچھوں کو تاؤ دینے کی عادت ہے نا، وہ نماز میں بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں. جو غیر نماز میں جو کام کرتے ہیں نا، تو انسان خود بخود وہی کام کرتا ہے. اس لیے ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. میرے مرشد نے فرمایا کہ حج کا زمانہ ہے اور حجاج کی آمد و رفت کی وجہ سے دکاندار مکہ شریف کے نہایت مشغول اور مصروف اور بزی رہتے ہیں، ان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ کھانا کھا سکے. تو کیا کرتے ہیں؟ سمولی لے لیتے ہیں، بن، برگر اور اس قسم کی چیزیں، اور کھاتے بھی رہتے ہیں اور دکاندار کو بتاتے بھی رہتے ہیں، ریال ریال و ریالین، خمسہ ریال و عشرہ ریال اور عشرین، یعنی ایک ریال، دو ریال، پانچ ریال، دس ریال اور بیس ریال کی ہے، بتاتے بھی رہتے ہیں، فلاں چیز فلاں کھاتے بھی رہتے ہیں. تو میرے مرشد نے سوال کیا، اتنی انتہائی مشغولی، مصروفیت، ذہن کا حاضر نہ ہونا، قلب فکروں سے بھرا ہونا، کھانا کھاتے ہیں، وہ بن کھاتے ہیں، اس بن کی اور برگر کی اور کھانے کی طاقت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ بتائیے جناب، مل رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمائے کہ کھانے میں اتنا اثر ہو کہ مشغولیوں میں قلب حاضر نہیں ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ جسم کو قوت اور طاقت دے رہا ہے. تو اللہ کے نام میں اتنا اثر نہ ہوگا کہ اگر ہم مشغولیوں میں اور تفکرات میں اور ٹینشن میں اللہ کا نام لیں تو وہ اثر نہ کرے. فرمایا بلکہ بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ ہمارے غموں کا علاج ہے، یہ ہماری فکروں کا علاج ہے، یہ ہمارے غموں کا مداوع ہے. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، یہ پڑھا کرتے ہیں کہ تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. کہ جن کے ذمے ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، ہماری فکروں کو ہماری فکروں کو بے فکری سے تبدیل کرنا، یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے ان کو یاد کرنا، اور ان کی عطا ہے کہ ہمیں رزق پہنچانا اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرمانا، یہ ان کی عطا اور ان کی مہربانی ہے. ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں. کام جن کا ہے ان پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جن کا ہے ان پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق، جن کا استعمال مخلوق پر جائز نہیں ہے، جیسے رحمان. اس لیے کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو رحمان نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے عبد الرحمان. اور بعض نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کا استعمال اور جن کا اطلاق مخلوق کے لیے جائز ہے، جیسے رحیم، جیسے کریم وغیرہ اور بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا سیمپل بتا دیا. لہذا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے اس کی چار تعریف یاد کرائی. آ جاؤ اپنی جگہ پہ آ جاؤ، بلکہ آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے آگے تشریف لائیے. اللہ تعالیٰ کا جو نام جو کریم ہے، اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی کریم استعمال کرتے ہیں، اور دنیا کے اور لوگوں پر بھی کریم کا اطلاق ہوتا ہے. جو شخص خرچ کرنے والا ہو اور غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، ایسے کو بھی ہم لوگ کریم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اس نام کریم ہے، اس کی چار تعریف میرے مرشد نے یاد کرائیں. نمبر ایک، الکریم. اور یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں، جو کہ مشکات حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے، اس کا نام ہے مرقات، عربی زبان میں، جس کا اردو ترجمہ نہیں ہے. ہمارے چار کریم کی چار تعریف ہے. نمبر ایک، الکریم هو الذی یعطی، کریم وہ ہے جو عطا کرے. الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کہ کریم احسان کرے. کیسے؟ جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو مستحق نہیں ہے اس کو عطا کرتا ہے، یعنی نالائق کو لائق بنا دیتا ہے. اس کے یہ کریم کے ایک معنی ہوئے. کیا؟ اردو ترجمہ ہم اس کا اس طرح کریں گے، جو نالائق کو لائق بنا دے. یہ پہلی تعریف ہو گئی، مستحق غیر مستحق کو بھی عطا فرما دے. ہم تو صلاحیتیں دیکھتے ہیں، ہم صلاحیت دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاں ملازم اس کو رکھیں گے جس کے اندر صلاحیت ہو، ہم امداد اس کو دیں گے جس کے اندر صلاحیت ہو، خیر خواہ اس کے اندر اور اپنی ہر چیز کے اندر صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں. واہ میرے مالک، کیا تیرا کرم ہے. اب ان کا کرم ایسا، جو صلاحیت والے نہیں ہیں ان کو بھی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، جو اس لائق نہیں ہوتے. لہذا اس پر میرے ایک شیخ نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت ایک دفعہ بغداد میں تشریف فرما تھے، تو وہاں سے حکم ہوا کوفے جانے کا، آدھی رات کو چلے. اور پتہ کیسے چلا؟ خادم ایک ساتھ میں تھا، اس خادم نے یہ قصہ نقل کر دیا اور میرے مرشد نے یہ سنایا. تو حضرت چلے بغداد سے کوفہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے، بعض اولیاء کو ایک کرامت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کرامت کا نام ہے طی الارض. طی الارض کہتے ہیں زمین کا سمٹ جانا، یعنی جو فاصلے، طویل فاصلے، طویل فاصلے مختصر وقت میں طے ہو جانا. یہ ایک کرامت، کرامت اس خرق عادت اور اس خلاف عادت بات کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے، اور یہ اللہ والوں کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہوتا ہے، یعنی اس کام کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. ہاں ظاہر ان کے ہاتھ پر ہو جاتا ہے، اور ایسی باتیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت بولتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے ان اولیاء اللہ کی، ولی اور ولی کی علامت یہ کہ شریعت و سنت کا پابند ہو. اگر ایسی باتیں اس شخص سے ظاہر ہوں جو خلاف شریعت اور خلاف سنت زندگی گزارتا ہو اس کو کرامت نہیں کہیں گے. تو حضرت کو اللہ تعالی کرامت کہ رات میں چلے کہاں، بغداد سے کوفہ، وہاں پر ایک قطب تھا، اس کا انتقال تھا، ایک ابدال کا. یہ اللہ والوں کا ایک طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے ابدال کا کہ جن کا ایک قدم اگر کراچی میں تو دوسرا مکہ شریف، تیسرا مدینہ شریف. یہ بھی ایک طبقہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے. اس کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی. اب عرش کی طرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایک ولی اللہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کی کرسی خالی نہیں رہتی، اس کی کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے. اس لیے جتنے ولی اللہ کا انتقال ہوا ان کی کرسی خالی نہیں بلکہ ان کی کرسی پر دوسرے اللہ تعالی بندے بٹھا دیتے ہیں. اب تو متوجہ ہوئے کہ اب اس قطب کی کرسی پر، ابدال کی کرسی پر کس کو بٹھایا جائے. حکم ہوا کہ موصل جاؤ. وہاں پر ایک گرجا گھر کے اندر ایک عیسائی اپنے عیسائی طریقے پر عبادت کر رہا ہے، اس کو اس کی کرسی پر بٹھاؤ جا کر. حیران معاملہ کیا ہے، لیکن حکم ہے، چل پڑے. وہیں سے موصل، اس کے گلے میں سلیب پڑی ہوئی، سلیب پر ہاتھ ڈالا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو توڑا اور فرمایا پڑھ کلمہ. اس نے فوراً کلمہ شریف پڑھا اور اس کو اس ابدال کی کرسی پر بٹھا دیا گیا. تو یہ میرے مرشد فرماتے کہ یہ وہ جذب تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں پہلے سے داخل کر دیا تھا. صرف کیا کار فرما تو لطف ہے ان کا، کار فرما تو لطف ہے ان کا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کام تو انہوں نے بنانا تھا، بٹھانا تو انہوں نے تھا. شیخ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، بس کلمہ پڑھا. کیونکہ توا تو پہلے سے گرم تھا، روٹی ڈالنے کے لیے توے کا گرم ہونا ضروری ہے. توا پہلے سے گرم تھا، وہ اللہ تعالی نے گرم فرما دیا تھا، صرف ایمان کی روٹی ڈالنی تھی، بس وہ کام شیخ سے کروا دیا پر بٹھا دیا. اس پر میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو وہ شخص جس کے ایمان کا تصور نہیں تھا، پھر اگر ایمان لے آئے تو یہ تصور نہیں کہ اللہ والے کی کرسی پر جس کو بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ، وہ کریم ذات ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. اور ایمان کی دولت عطا فرما کر ولی اللہ کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا گیا. فرمایا یہ ہے کریم کی ایک تعریف کہ جو نالائق کو لائق بنا دے. سبحان اللہ. ایک تعریف ہو گئی کریم کے، ایک معنی. نمبر دو، الکریم هو الذی یعطی بدون مسألۃ. اس پر میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی پہلی تعریف کے بارے میں، چلو وہ بھی سن لیں. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بنے، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم گندے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ مسجد میں آ سکیں، جبکہ اس وقت بھی ہمارے اندر پیشاب پخانے کی غلاظت بھری ہوئی ہے، ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن سبحان اللہ کیا حکم ہوا، وضو کرو، وضو کرو، اور وضو کر کے اب تم اس قابل ہو گئے کہ ہماری مسجد میں آ جاؤ، آؤ اب ہمارا نام لو، نماز پڑھو، جمعے کی نماز پڑھو. حالانکہ اس وقت بھی گندگی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ظاہری اعضاء جو دھلوائے، یہ صرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہری اعضاء دھلوا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بورڈنگ پاس مل گیا، چلو اب تم مسجد میں جاؤ، اب ہمارا نام لو، اب تم تلاوت بھی کر سکتے ہو، اب تم قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، اب تم نماز پڑھ سکتے ہو. اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی اور دوست بنا دیں تو یہ ہماری قابلیت ہے؟ نہیں، یہ ہماری قابلیت نہیں ہے بلکہ ان کی عطا ہے. اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں تو یہ ہمارا کمال نہیں، ہماری قابلیت نہیں بلکہ ان کی عطا ہے کہ ہمیں اپنے کرم سے مسجد میں بھیج دیا. اگر ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ان کی عطا ہے کہ اپنے کرم سے یہ توفیق بھی دے دی ہم کو. ان کی نعمت، جو نعمتیں ہیں، کیا ہم کتنی نعمتوں کا استحصار کریں گے اور احصا کریں گے، کتنے نعمتوں کو سوچیں گے جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرما رہے ہیں جس کے ہم لائق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو عطا فرما دی. نیک لوگوں جیسا حلیہ عطا فرمایا، کتنا احسان ہے ان کا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب آؤ شیخ کی مجلس میں، آؤ مسجد آؤ، تو یہ شعر پڑھ لو بزبان حال کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، اور سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. یہ اللہ تعالی کا کرم ہے. دیکھو یہ ان کو اٹھاؤ، اس لیے منع کیا کہ ایسے نہ بیٹھے، کیونکہ جب گردن جھکا کے بیٹھے گا نا تو نیند آ جائے گی اور نیند والوں کی شکل بن جائے گی. اس لیے آنکھ بند کر کے بھی نہیں سننا چاہیے. نہیں جی میں کان سے سن رہا ہوں. تو کان سے سننا تو ہے، لیکن آنکھ سے دیکھنے کا بھی تو کچھ مزہ ہے بھائی. آنکھ سے دیکھنا یہ بھی ایک چیز ہے، لہذا بیان صرف کان سے نہیں، آنکھ سے بھی سننا چاہیے. اور آنکھ سے سننے کا کیا مزہ ہے، اب اس کو کیسے سمجھائے. میں کشو یہ تو میں کشی، رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. مان لو ایک بہت حسین عورت ہو، حسن میں یکتا اور جمال میں اس کا کمال کیا کہنا، لیکن صرف اندھی ہو اور کچھ نہیں، تم ریجیکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ صرف آنکھ ہی تو کم ہے. لہذا آنکھ کا بھی ایک مزہ ہے. لہذا ایک بیان آنکھ کھول کر سنیں، دیکھ کر. اس لیے گردن جھکا کر نہیں سننا چاہیے، یہاں کا ادب کچھ اور ہے. بیان آنکھیں کھول کر دیکھ کر سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ ہم نالائقوں کو لائق مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں. کتنا کرم ہے. کتنی مرتبہ ہم اذان کی آوازیں سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے، تو چڑھ جاتی ہے کہ نہیں جانا. کہ کرکٹ میچ آ رہا ہے ابھی، پاکستان انڈیا کی اننگز، ورلڈ کپ 2020 ٹورنامنٹ، پاکستان کی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ، غافل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے مانگتا رہے. پر اللہ تعالیٰ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا ولی اور دوست بنا لے. اگر وہ ہمیں اپنا ولی اور دوست بنائیں گے تو ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ ان کی عطا ہے. وہ اپنے کرم سے، قابلیت کی وجہ سے نہیں، وہ مالک تو قابلیت دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو ایک ہو گئے نا کریم کے معنی، کہ کریم وہ ہے جو نالائق کو لائق بنا دے، ناقابل کو قابل بنا دے، غیر مستحق کو مستحق بنا دے کرم اور مہربانیوں کا. کریم کی دوسری تعریف، الکریم هو الذی یعطی بدون مسألۃ ولا سؤال، کہ کریم وہ ہے جو عطا کرتا بغیر سوال کے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائیے گا. ہم میں سے کسی نے سوال کیا تھا بھائی کہ اللہ میاں ہمیں بھی انسان بنانا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بنایا، اگر گدھا بنا دیتے پھر افغانی گاڑی پیچھے باندھتا، ٹینکی رکھتا پانی کی، اس پر لکھتا گل بدھی گلاب شدی، انگور بدھی شراب شدی، پھر اس پہ لکھتا کہ کسی بے وفا کی یاد میں گدھا چلا رہا ہوں، ماں کی دعا جنت کی ہوا. مرشد سن ایک ہمارے دوست نے سنائے کہ ملا نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بہت مزاحیہ مزاج کے تھے، ہنستے ہنستے دین کی بات سناتے تھے. تو ایک مرتبہ گدھا خریدنے گئے، تو گدھا خرید کر لا رہے تھے تو ایک ٹھگ، ٹھگو ہوتے ہیں نا قربانی کے زمانے میں بہت ہوتے ہیں، قربانی کی منڈی میں پہنچ جاتے ہیں بکریوں کو بکرا بنا کر اور جالی دانت لگا کر اور جالی سنگ لگا سنگ جوڑ کر دمے بھی ایلفی سے جوڑ کر اور دانتوں کو گھس دیتے ہیں، چار دانت کا ہو تو دانت گھس کر دو دانت کا بنا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے بڑے کھیل ہوتے ہیں نا. اب وہ جو ہے گدھا خرید کر لا رہے تھے تو ٹھگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اب وہ کیا، وہ آگے آگے اپنے مست جا رہے تھے، گدھے کی رسی کھولی گدھا لے کر چلتے بنے، ایک آدمی نے اپنے گردن میں ایک ٹھگ نے رسی ڈال لی. اب جب وہ گھر آگے راستے میں آگے چلے گھر کے قریب پہنچے تو مڑ کر دیکھا تو دیکھا آدمی بندھا ہوا. اس نے کہا ارے یہ تو کیسے، میں تو گدھا خرید کر لایا. اس نے کہا حضرت کیا بتاؤں، بس میں اپنی ماں کو ستاتا بہت تھا، میں بہت ستاتا ہوں تو میری ماں نے بدعا دی، اس بدعا کے نتیجے میں میں گدھا بن گیا تھا. اب آپ دیکھ لیجئے، حضرت آپ کی برکت ہے میں آج گدھے سے انسان بن گیا، ورنہ میں ماں کی بدعا سے گدھا بن گیا تھا، آپ کی برکت ہے میں گدھے سے انسان بن گیا. فرمایا اچھا دیکھ نالائق، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ماں کی بات ماننا، آج میں تجھے چھوڑوں جا، لیکن خبردار اگر آئندہ تجھے ماں کی بات نہیں مانی نا تو دیکھ. اب وہ چھوڑ دیا، وہ ہنس کے چل پڑا، کہا بڑی مہربانی، چلا گیا. اب گدھے کی ضرورت تھی، اگلے دن پھر مارکیٹ گئے تو دیکھا وہی گدھا پھر بندھا ہوا. کان میں آ کر فرمایا ملا صاحب نے کہ میں تجھے کہا تھا نا دیکھ ماں کی نافرمانی نہ کرنا، دیکھے نا نافرمانی کی نا پھر گدھا بن گیا. تو کتنا مالک کا کرم ہے کہ اپنے کرم سے انسان بنا دیا، اور انسان کو زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دو دفعہ نہیں ملتی. جیسے ہندو کہتے ہیں کہ دو جنم ملتے ہیں دو زندگی، تو اگر ایک انسانی زندگی میں تو انسان بن گیا، اور اگر دوسری زندگی میں گدھا بنا دیا پھر کیا حال ہوگا، جوتے کھائے گا. لیکن ایک ہی دفعہ زندگی ہے اور زندگی ایسی عجیب ہے کہ اس دنیا سے جو چلا گیا پھر واپس نہیں آتا، ایک سیکنڈ کے لیے واپس نہیں آتا. اس لیے ہم نے انسان کا سوال نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا. اور پھر میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو سلیم الاعضاء صحیح الجسم صحیح الاعضاء، یعنی آنکھیں سلامت، کان سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت. کتنے ایسے لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں دل میں سوراخ ہوتا ہے، کتنے ایسے ہیں کہ پتا چلا ہاتھ نہیں ہے، ایسے بھی ہوا کہ ہاتھ یہاں لگا ہوا، ٹانگیں نہیں ہوتی، کیا کیا عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب سلامت، گردے کا نظام درست، جگر کا نظام اپنا کام کر رہا ہے، معدے کا نظام اپنا کام کر رہا ہے، سانس کا نظام اپنا کام کر رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب گردے فیل ہوتے ہیں اور جا کر ڈائلسس وغیرہ کرانا پڑتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ایک ایک ڈائلسس میں کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ گردے خون فلٹر پلانٹ ہے نا، خون صاف کر رہے ہیں، اور ہمارا بیٹھے بٹھائے خون خود بخود صاف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس نظام کو بدل سائنسدان اور ڈاکٹر پیش کر نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو جاؤ محنتیں پیسہ اور یہ مفت میں کام ہو رہا ہے، کیا کرم ہے مالک کا. آکسیجن، ہسپتال میں جاؤ آکسیجن لگتا ہے، پتا چلا اتنا بڑا بل لگ کے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے میرے دوستوں، کیسا نظام، صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، یعنی اوپر سے بھی اور اندر سے بھی سب نظام درست. کہ کھا بھی رہے، کتنے لوگ ہیں ایسے کھا نہیں سکتے، ہمارے ایک جاننے والے ان کی غذا کی نالی پتلی ہے، یقین جانے خود ایسا تماشا کہ پانی پیتے ہیں، اندر زبردستی اتارنا پڑتا ہے پانی بھی، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، کیوں؟ نعمت دیے نا تو غافل ہو گئے. ذرا ان سے پوچھے کیا عالم ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا کہ جب پانی پیتے تو پتہ یہ چلا کہ وہ پانی بھی اٹکتا ہے، اتنی پتلی غذا کی نالی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے میرے دوستوں، کتنا کرم ہے. ہمارے علاقے ایک صاحب آنکھ رات کو سوئے صبح اٹھے آنکھ کی روشنائی ختم، لاکھوں علاج کروا لیے روشنائی واپس نہیں آئی، کتنا کرم، آنکھیں سلامت، کرم ہے ان کا، اپنے کرم سے نعمتیں عطا کی، پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اللہ اکبر، کتنا کرم. اور پھر ایمان کی دولت، کتنی عظیم الشان دولت، بغیر مانگے عطا کر دی. آج ذرا پیٹر کے گھر میں، رام چندر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر کیا عالم ہوتا ہے، کتنا مالک کا احسان اور کرم ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، کیسے مزے سے ہم تو یوں کہتے ہیں بیٹھے بٹھلائے عطا فرما دی. کیوں صاحب، یہی تو ہے نا، بیٹھے بٹھائے، لیکن ہم اس ایمان کی دولت کی قدر نہیں کرتے، زندگی گلچھڑے میں اڑا رہے ہیں. ایک تو تھا اپنی راحت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو حلال لذتیں دی ہیں ان حلال لذت کو استعمال کریں، اور عالم کیا ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزارنا. آج آنکھ عطا کی، بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، حسینوں کو دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بھی بحث ہے، ایسے نالائق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں دی ہی ہے دیکھنے کے لیے، ظالم واپس لے لے پھر پتا چلے. جب گردوں میں تکلیف اٹھتی ہے، پتھری پیدا ہوتی ہے، جب جانوروں کی طرح چلاتا ہے، پھر پتا چلتا ہے ہاں بھائی لائیں تمہارے لیے معشوق. دیکھو فلمیں دکھائیں، اب کہتا ہے بھائی اب خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شکریہ یہ ہے، سبحان اللہ، میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو گناہ میں استعمال مت کرو. صحت عطا کی ہے تو صحت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کریں، نافرمانی میں استعمال نہ کریں، یہ صحت کی نعمت کا شکریہ ہے. اور علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ حسن کی دولت عطا فرمائے، اس کو چاہیے وہ حسن کا شکریہ ادا کرے، اور حسن کا شکریہ یہ ہے کہ حسن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ حسن کا شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر سوال کے، اور پھر سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، نظام ہضم اپنا کام کر رہا ہے، وقت پر پیشاب، اور پھر اس پیشاب کا احساس بھی، کتنے ایسے لوگ پیشاب کا احساس ہی نہیں، پیشاب نکل جاتا ہے، بڑا استنجا ہو رہا ہے، کیا کتنی نعمتوں کو ہم سوچیں گے. وقت روٹی مل رہی ہے بیٹھے بٹھائے، حالانکہ ایک گندم کے لیے پورا ایک عمل ہوتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کتنے کرم سے، مزے سے سامنے روٹی آتی ہے، پھر اس میں بھی ہم نخرے کرتے ہیں کہ اگر روٹی ٹھنڈی ہو گئی، یہ کھانا مزاج نہیں ہے، تو پتہ ہے چلا اٹھا کر دے مارا، کیوں؟ ابھی مفت میں مل رہی ہے نا، مزے سے مل رہی ہے، عافیت سے مل رہی ہے. ورنہ ایسا بھی دیکھا گیا، ایسا بھی دیکھا گیا، دیکھتے ہم تماشا کہ ہم تو شادیوں کا کھانا اور جو اپنی دعوتوں کا کھانا کچرے میں پھینک دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کچرے سے چن چن کر کھا رہے ہوتے ہیں. کتنا کرم ہے مالک کا, مفت میں سب مل رہا ہے نا, اس لیے احساس نہیں ہے. وہ نعمت کم ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے اللہ اکبر کیا چیز ہے. تو دو تعریف ہو گئی کریم کی. دوسری تعریف کیا, جو بغیر سوال کے بغیر مسئلے کے مانگا نہیں پھر بھی دے دیا, سبحان اللہ. اور کتنی نعمتیں ہیں جو ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک دیکھیں, کتنی نعمتیں. واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے احسانات ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک احسانات میں ڈوبے ہوئے. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عطا فرمائی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. الحمدللہ. ایک نعمت یہ بھی ہے, جب میں پیدا ہوا 2 مہینے کا تھا, میرے والد کا انتقال ہو گیا, بچہ یتیم و مر جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی شان سے پالا. الحمدللہ, شکر ادا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد ولک الشکر علی نعمائک کلیہ. کہ والدہ کی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک نظر دیکھ رہے ہیں, کیسا ایک دعائیں مل رہی ہیں ہر وقت, دعاؤں کا خزانہ ہے. والدین یہ دعاؤں کا خزانہ ہے میرے دوستوں. جتنی نعمت, والدین سے دعا بہت عجیب ہے. ان کی دعائیں لے, ان کو خوش کرے. اللہ تعالیٰ نے جو ادوار سے گزارا, مراحل سے گزارا, پھر اللہ تعالیٰ نے شیخ عطا فرمایا, اللہ اکبر. احسان عظیم ہے اس کا, مالک کا. مانگا بھی نہیں تھا, بغیر مانگے دے دیا. اور یہاں تک کہ یہ جو مسجد ہے, یہ مسجد بھی میں نے نہیں مانگی تھی, یعنی اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی کہ مجھے اس مسجد میں امام بنا دو. اللہ تعالیٰ نے ایسے دی دی کہ میں خود اس پر حیران, کہ میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں جاؤں گا. حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے شیخ کے صاحبزادے, فرمایا نہیں تمہیں جانا پڑے گا. اللہ اکبر, کیسا احسان ہے. زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. یہ کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس ممبر پر بٹھا دیا, دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ان کا کرم ہے, شکر ادا کرنا چاہیے. میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم دیا کہ زبان عطا فرمائی, پھر کان بھی عطا فرما دی. یہ دیکھیے یہ سب کان ہے نا ہمارے, یہ کرم ہے, یہ ان کا کرم ہے. یہی زندگی پتہ نہیں نہ جانے کہاں گزرتی. بہر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, بغیر مانگے دی. مجھے یہ مسجد بھی بغیر مانگے ملی, ورنہ اپلیکیشن ہے, درخواست, کیا کیا کرنا پڑتا ہے, سفارش ہے. بغیر سفارش کے میں شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. میری طرف سے تو یہ کچھ نہیں, لیکن ایسا نہیں, دعائیں ہوتی ہیں. میری والدہ, میرے شیخ, کتنی دعائیں ہیں, کتنا کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے. ایسا نہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتا جو پیچھے. جب بچہ گھر سے نکلتا ہے, بچہ گھر سے نکلتا ہے, ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, کتنی مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے ہی خود بخود ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا, پیچھے دعا کی مشین چل رہی ہوتی. تو دو تعریف ہو گئی. تیسری تعریف, الکریم هو الذی یعطی فوق ما نتمنا بھی, کہ جو عطا کرتا ہے ہماری تمناؤں سے زیادہ. کہ انسان کبھی بچہ ابا سے کہتا ہے کہ ابا مجھے سائیکل دلا دو یا موٹر سائیکل دلا دو. ابا موٹر سائیکل نہیں دلاتا, وہ کہتا ہے دیکھو میرا ابا سوتیلا ہے. اور ابا اس لیے نہیں دلاتا, پتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ ایسے ایسے چلائے گا. جوانی کا ایک ہوتا ہے نا, ایک مستی کچھ اور ہوتی ہے. وہ جیسے جوانی کی چال مستی کچھ اور ہوتی ہے, ایسے چلے جا رہے مست. تا وہ موٹر سائیکل کی بھی ایک مستی ہوتی ہے. تا وہ نہ مانگی, پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا, ایک دن گھر آیا تو ایک گاڑی گھر میں کھڑی ہے. کہ ابا یہ کس کی گاڑی ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈال کر کنجی پکڑا دی, لے بیٹا یہ تیرے لیے گاڑی ہے. تب وہ کہتا ہے واہ میرے ابا, تو میرا سگا ابا. سبحان اللہ, ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے. دیکھیے آج ہی ہمارے ایک دوست سندھ سے آئے تھے, وہ صبح بتا رہے تھے, کہا دیکھو سیلاب آیا, ایک مصیبت ٹوٹی, دعائیں بھی ہوئی, امداد کرنے والوں نے امداد کیا. کہا لیکن اب عجیب معاملہ ہوا. اب دیکھیے عجیب بات انہوں نے بتائی, وہ خود بھی زمیندار ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلاب کا جو پانی آیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مٹی وغیرہ تھی وہ ہماری زمینوں میں آ گئی, اس کے نتیجے میں جو زمین کی قوت تھی وہ قوت بڑھ گئی. کیونکہ یہ فصل کر لگاتے ہیں نا ہر سال فصل, تو جب فصل لگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین کی ایک قوت ہوتی ہے, اس قوت میں کمی آ جاتی ہے, لہذا اس سے فصل میں بھی کمی آتی ہے اور اس چیز کا معیار وہ نہیں رہتا. تو بتانے لگے, کہنے لگے یہ سیلاب کا یہ فائدہ ہوا کہ اس سے زمین کی جو قوت تھی وہ قوت بڑھ گئی. سبحان اللہ, بتائیے ایک کام تھا سیلاب مصیبت کا, لیکن وہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا دی. میں نے کہا واہ واقعی زمیندار کبھی نہیں سوچتا کہ کیونکہ فصل کی قوت کے لیے, زمین کی قوت کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ فصل مت لگاؤ, اس لیے ایسے کرتے ایک فصل لگاؤ ایک چھوڑ دو, ایسا کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرتا. کیوں کہے گا جی پیسہ رک جائے گا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام. سبحان اللہ, یہ ہے میرے دوست, یہ ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مصیبت کو بھی نعمت بنا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی لیکن اس میں ہمارے لیے نفع اور فائدہ ہے. زیادہ انسان ہے, بخار آتا ہے, بخار سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے نیکی اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. انسان کتنی نعمتیں اس کو ملتی ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان جو مصیبت پر جو صبر کرتا ہے جب اس کو آخرت میں اس کا انعام ملے گا, آخرت میں جب اس مصیبت پر جس پر اس نے صبر کیا انعام ملے گا, تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کھال قینچی سے کاٹی جاتی, کہ جب انعامات دیکھے گا اس پر. یہاں تک کہ جو مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے اس کانٹے پر بھی اسے اجر ملے گا, گرمی جو لگتی ہے اس گرمی کی وجہ سے جو اس کو اذیت ہوتی ہے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ مچھر بھی کاٹ لے تو مچھر کے کاٹنے جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب مچھر بھی کاٹے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تاکہ مصیبت پر اجر ملے. ہمارے لیے تو مصیبت پر بھی ہے, مومن کا تو اللہ اکبر کیا عجیب ہے, مومن کے لیے تو مصیبت بھی مصیبت نہیں ہے, وہ بھی نعمت بن سکتی ہے. کیسے؟ صبر کرے ذرا اس پر. کیا صبر؟ یہ ہے کہ اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے شکوہ نہ لائے زبان پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے فیصلے پر راضی رہے, رضا بالقضا, تو اس کے لیے وہ مصیبت بھی مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. حضرت ابو بکر کا واقعہ سنا چکا ہوں کہ عالم یہ تھا بہت رئیس سے, ایک زمانہ آیا کہ کپڑے میں پیوند لگے ہوئے, بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے, لیکن کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا یہ ابو بکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو نہیں جانتے, کہا یہ ابو بکر ہے, ان کا کیا حال ہو گیا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت نے یہ عالم کر دیا کہ پیوند لگے کپڑے, خشک کھال بکھرے بال اور بٹن کی جگہ کانٹے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئے نہیں بھیجا گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے ابو بکر کو جا کر میرا سلام کہو. اب آپ بتائیے مصیبت ہے سلام مل رہا ہے. اسی پر ایک واقعہ اور بھی سن لیجئے. اولاد کے لیے ایک نسخہ ہے بے اولادوں کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے, مختصر سناتا ہوں, حدیث قدسی ہے کہ ایک عورت کے منہ میں نوالا تھا, ابھی وہ منہ میں نوالا ڈالا تھا کہ باہر سائل نے دروازے پر سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سوال کیا, اس نے اپنے وہ منہ کا نوالا نکال کر اس کو دے دیا. انسان اپنے منہ کا نوالا دیتا نہیں ہے اور لینے والا لیتا نہیں ہے, اس سے پتا چلا کہ اس کے دینے کی کیفیت کیا تھی اور لینے والے کی ضرورت کیا تھی. اللہ تعالیٰ کی, اور وہ عورت جو تھی وہ بانج تھی, یعنی جس کے کبھی اولاد نہ ہو سکتی ہو, بانج اس کو کہتے ہیں. عقیم, اللہ کی شان, اسی رات اس کو حمل ٹھہر گیا, اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا فرمایا. یہ کیا تھی؟ صدقے کی برکت. ہمارے ایک پیر بھائی عالم نے حدیث شریف سنائی, یہ صدقے کی برکت کہ لقمہ جو صدقہ کیا اللہ کے راستے میں جو دیا اس کی برکت کہ اولاد عطا ہو گئی، ایک برکت. اب دوسری برکت سنیے، ایک تو کیا پتا چلا بے اولاد کو چاہیے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے، لیکن صدقہ دے ذرا، ایسا نہیں شادی میں تو خرچ کر رہے ہیں 10 لاکھ روپے اور صدقہ دے رہے ہیں 200 روپے، گاڑی تو خریدی 50 لاکھ روپے کی اور صدقہ دے رہے ہیں 251 روپے. سوچنا چاہیے ذرا ریشی اور بیلنس، کہ جوتے اور کپڑے تو خریدیں 1000-1000 روپے کے اور صدقہ دے 10 روپے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں کسی ضرورت سے گئی تھی، بھیڑیا آ گیا، اس بھیڑیے نے بچے کو منہ میں دبا لیا اور وہ بھاگا بچے کو لے کر، وہ ایک لقمہ چھوٹا سا بچہ، وہ بھیڑیے کا ایک لقمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے کہ دوڑو اور اس بچے کو چھڑاؤ اس کے منہ سے. فرشتہ دوڑا اور اس بھیڑیے کا منہ کھول کر بچے کو نکال لیا. ادھر ماں جو ہے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی بھیڑیے کے، اس نے دیکھا بھاگ رہے تو اس نے آواز لگائی بھیڑیے کو کہ رک جا میرے بچے کو چھوڑ دے، روتی چلاتی بھی جا رہی ہے، اس کی یہ فریاد آسمان پر چاہے رابطہ ہو فغا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. اللہ تعالی نے فرشتے سے، فرشتے کے ذریعے بچہ چھڑوایا، وہ بچہ ماں کو فرشتے نے واپس لا کر دیا. اللہ تعالی نے فرشتے سے فرمایا کہ اس عورت کو میرا سلام کہو. سبحان اللہ، وہ عالم ہمارے دوست فرماتے کہ سبحان اللہ صدقے کی برکت دیکھو، کہ صدقے کی برکت سے بندے کو اللہ کا سلام مل رہا ہے، یہ صدقے کی برکت ہے. مال اللہ کے راستے میں دینے کی برکت ہے، سلام مل رہا ہے. دو نعمتیں ہو گئی، ایک اولاد، ایک اولاد کی نعمت، اور دوسری کیا نعمت ملی کہ سلام مل رہا ہے بندے کو اللہ کا سلام. تیسری نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس بندی سے کہہ دو کہ یہ وہ تیرے لقمے کے بدلے میں لقمہ ہے، تیرے منہ میں ایک لقمہ تھا جو تُو نے ہمارے راستے میں دے دیا، آج یہ اس لقمے کا بدلہ ہے. اللقمہ تو باللقمہ، لقمے کا جواب لقمے سے ہو گیا. وہ تیرے منہ کا ایک لقمہ تھا جو تُو نے ہمارے راستے میں ہماری خوشی کی خاطر سے دے دیا تھا، ہم نے اسے قبول کر لیا، اس کے بدلے میں تجھے کتنے انعامات ملے. آج بھیڑیے کا ایک لقمہ تھا تیرا بچہ، تو ہم نے اس لقمے صدقے کو قبول کر کے تیرے بچے کو بھی اس سے بچا لیا. فرمایا کہ دیکھو تین انعامات ملے اس صدقے کی برکت سے، ایک انعام بے اولاد صاحب اولاد، نمبر دو اللہ تعالیٰ کا سلام، اور نمبر تین اللہ تعالیٰ جان مال آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں. تو کریم کی تیسری تعریف یہ ہے، الکریم هو الذی یعطی فوق ما نتمنا بھی، ہماری تمناؤں سے زیادہ جو عطا فرمائے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. تیسری تعریف، چوتھی تعریف، الکریم هو الذی یعطی ولا یخاف ما نفاد عنده، جو عطا کرتا ہے عطا فرمانے والا ہے اور اس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. دنیا کا کریم سخی ہے، کہتا ہے دو زکات دو، لائن لگاؤ جی لائن لگاؤ. اب دیکھا کہ جی زکات کا مال ختم، کہا بھائی بس کرو بس کرو، سب ختم ہو گیا، یہ تو سارا ہمارا مال لے جا رہے ہیں، قربانی کا گوشت تقسیم کرو. اب دیکھا جو لائن لگی ہے اس نے کہا ان کو کون کھلائے گا، ارے ان کو تو نہیں کھلا سکتا، وہ کریم مالک کھلا سکتا. سبحان اللہ، تو یہ کریم ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ آپ کریم ہیں. نمبر ایک کیا تعریف، کہ کریم وہ ہے جو نالائق کو لائق بنا دے، ناقابل کو قابل بنا دے، غیر مستحق کو مستحق بنا دے. نمبر دو جو بغیر سوال کے عطا فرمانے والا ہو. نمبر تین جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہو. اور نمبر چار کیا، کہ جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا کریم ہم سب کو اپنا دوست بنا دیجئے، یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، صحیح الجسم صحیح الاعضاء بنایا، مسلمان بنایا، امام مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہزاروں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، اربوں اربوں نعمتیں، ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے آبرو، کتنی اللہ اپنے اپنے کرم سے نعمتیں عطا فرمائی کہ جب ہم جس کا استحضار نہیں کر سکتے، جس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمیں ایک نعمت اور عطا فرما دیجئے کہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے، ہمارے گناہوں پر اپنی معافی کا قلم پھیر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ اے کریم مالک ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم نالائق ہیں، جنت کے مستحق نہیں ہیں، اس قابل ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جائے، لیکن اے کریم مالک آپ کریم ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے، اور جنت کے اعمال عطا فرما دیجئے، اور جہنم کے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجئے، اور جنت الفردوس میں اعلی مقام ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہمارے عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، اور اے کریم مالک سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اپنے کرم سے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بغیر مانگے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما، دونوں جہان کی راحتیں، دونوں جہان کی عافیتیں، اور یا اللہ دونوں جہان کی نعمتیں اور عافیتیں نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربی لا تجعلنی بدعائک شقیا یا